بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد مواعظ حكيم الأمة مجدد الملة مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں سے یہ راز گناہوں کا سرسری سمجھنا یعنی گناہوں کو ہلکا معمولی سمجھنا بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کے ناز پر توبہ نہیں کرتے حالانکہ رحمت اور معافی کی خبریں اس لیے دی گئی ہیں کہ توبہ کرنے والے کو نا امیدی نہ ہو یہ خبریں اس لیے نہیں ہیں کہ اور دلیر ہو کر گناہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ کے احسان اور رحمت کی خبریں سننے کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اور بھی تابعداری زیادہ کرتے نہ کہ گستاخی اور نافرمانی کی جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اور زیادہ محبت اور تابعداری کرتا ہے نہ گستاخی اور نافرمانی اور اگر یہ سب کیا جائے کہ واقعی احسان کا اثر تو یہی ہونا چاہیے کہ تابعداری اور زیادہ کرتے مگر گناہوں میں ذلت ہی ایسی ہے کہ ان کو چھوڑنا دشوار ہو گیا گناہوں میں لذت ایسی ہے کہ ان کو چھوڑنا دشوار ہو گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کی لذت ایسی ہے جیسے کھجلی کی لذت کہ خود اس میں کوئی لذت نہیں صرف بیماری کی وجہ سے لذت معلوم ہوتی ہے پھر کھجانے کے فوراً بعد جلن اور تکلیف ہونے لگتی ہے سو یہ دراصل بیماری ہے جیسا سانپ کے کٹے ہوئے کو کڑوا بھی میٹھا معلوم ہونے لگتا ہے سو کوئی عقل مند تندرستی کے مقابلے میں ایسی لذت کو نفع کی چیز نہیں سمجھتا البتہ اصلی لذت عبادت میں ہے چونکہ ان لوگوں نے ابھی عبادت اور پرہیزگاری کی لذت چکھی نہیں اس لیے گناہ اور نفس کی لذتوں کی ان کو رغبت ہوتی ہے آخرت اور پرہیزگاری کی لذت ابراہیم بن اعظم رحمہ اللہ سے پوچھئے کہ کس طرح اس کے پیچھے بادشاہت کی لذت چھوڑ دی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لذت کے پیچھے بادشاہی کپڑے پہننے چھوڑ دیے تھے اور غریبوں کے سے کپڑے پہننے اختیار کیے تھے اور بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنجر کے بادشاہ نے نیم روز کا ملک دینا چاہا آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر ملک سنجر کی ذرا سی حوس بھی ہمارے دل میں ہو تو ہمارا مقدر خدا کرے آپ کے چتر یعنی جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو دھوپ سے بچانے کے لیے بادشاہ کے سر پر کھینچا ہوا چھتری سی رہتی ہے وہ سیاہ چھتری ہوتی ہے تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو ہمارا مقدر خدا کرے آپ کے چتر کی مانند سیاہ ہو جائے اور ہمیں چونکہ آدھی رات کے ملک کی خبر لگ گئی ہے یعنی رات کی عبادت کا مزہ پڑ گیا ہے اس لیے ہم نیم روز کے ملک کو ایک جو کی قیمت میں بھی نہیں لیتے حضرت خاقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 20 سال کے بعد اس کا یقین ہو گیا کہ خدا کے ساتھ ایک دم مشغول ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک سے بہتر ہے اور واقعی یہ تمام گناہوں کی لذتیں اصل میں جان کے لیے عذاب ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو کافروں کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کافروں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کیونکہ خدا تعالیٰ دنیا کی زندگی میں مال اور اولاد کے ساتھ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں مال و اولاد کے عذاب ہونے کی ایک تو یہی وجہ ہے کہ ان سب چیزوں کا مرضی کے موافق حال ہونا اختیار میں نہیں اور اگر حاصل بھی ہو گئیں تو ان سب کو مشغولی کی وجہ سے جو پریشانی اور بے آرامی ہوگی یہ دوسرا عذاب ہے حقیقت میں آرام تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں ہے قرآن شریف میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یعنی خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین پڑتا ہے یہ تکلیفیں تو گناہ کی وجہ سے خود گناہ کرنے والے ہی کو ہوتی ہیں اور بعضی مصیبتیں شہروں اور ملکوں میں پھیلتی ہیں چنانچہ انہی گناہوں کی بدولت طرح طرح کی بیماریاں طاعون اور دوسری وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں نا اتفاقیاں وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں اور گناہوں سے مصیبتوں کا آنا خود قرآن شریف سے ثابت ہے فرماتے ہیں کہ تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی کیے ہوئے کی بدولت ہے ایک بزرگ گھوڑے پر سوار تھے وہ شوخی کرنے لگا فرمانے لگے یقیناً آج ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے اس وجہ سے یہ گھوڑا شوخی کرتا ہے اور کہنا نہیں مانتا پھر توبہ کی تو گھوڑا سیدھا ہو گیا اور حقیقت میں بات بھی یہی ہے کہ جو شخص خدا کے حکم سے نہیں پھرتا اس کے حکم سے کوئی بھی نہیں پھرتا، اور جو کوئی خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے جن اور انسان ہر چیز ڈرتی ہیں۔ اس کے مناسب جناب پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ پیران کلیب سے لوٹتے ہوئے سہارنپور تشریف لے گئے، تشریف لائے، لوگوں نے آپ کو ایک ایسے مکان میں اتار دیا جہاں ایک جن تھا جس نے بہت تکلیف پہنچا رکھی تھی، اور اس کی وجہ سے مکان بالکل خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب حضرت رات کو تہجد میں اٹھے، دیکھتے کیا ہے کہ مکان اندر سے بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، اور نامعلوم کہاں سے ایک آدمی آیا اور اس نے سلام کیا اور مسافرہ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو اور کدھر سے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایک جن ہوں اور میری ہی وجہ سے یہ مکان خالی پڑا ہے، مجھے حضرت سے ملنے کا اشتیاق تھا اس لیے زیارت کو آیا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے محبت کا دعویٰ اور یہ ناشائستہ حرکت، تم کو خدا کا خوف نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو؟ اس نے وعدہ کیا کہ میں اب کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کے بعد وہ جن اس مکان سے چلا گیا اور وہ مکان آباد ہو گیا۔ تو حضرت کا یہ اثر جن پر خدا تعالیٰ کی تابعداری کرنے کی وجہ سے تھا۔ تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ حکایت لکھی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو ایک بار دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگوں نے آپ سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور لوگ ایسے وقت کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں یہ رسم ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو لوگ ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں، دریائے نیل پھر جوش مار کر بہنے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلام کے آنے کے بعد اب ایسا کبھی نہ ہوگا۔ اور یہ سب حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک رقعہ دریائے نیل کے نام لکھ کر بھیجا، جس کا یہ مضمون تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہم کو تیری حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والے ہیں، اور اگر خدا کے حکم سے چلتا ہے تو شیطان کے تصرف سے کیوں بند ہوتا ہے؟ اس رقعہ کے ڈالتے ہی دریا کو جوش ہوا اور ہمیشہ کے لیے بہنے لگا اور بری رسم موقوف ہو گئی۔ یہ ساری برکت صرف خدا تعالیٰ کے تابعدار بن جانے کی ہے۔ حقیقت میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی طلب کرتا ہے اس کے لیے سب باتیں آسان ہو جاتی ہیں، غرض یہ کہ ثابت ہو گیا کہ عبادت ہی آرام کا سبب ہے اور گناہ تکلیف کا سبب ہے، کہ آج کل اول تو گناہ کی مصیبت اور تکلیف کا سبب ہی نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا بھی ہے تو اپنے گناہ کو نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کو۔ چنانچہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ان کی وجہ سے آئی ہے۔ پہلے بزرگوں کی حالت اس کے خلاف تھی، ان کا یہ حال تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے بلا آئی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت بارش نہیں ہوتی، دعا کیجیے۔ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، شاید بارش میری وجہ سے نہیں ہوتی، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں بارش ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری وجہ سے مخلوق پر عذاب نہ دیجیے، بارش نازل کر دیجیے۔ بس دعا کرنا تھا کہ بارش ہو گئی۔ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں پر نظر کرنا چاہیے، مگر آج کل بجائے گناہ کے اپنی خوبیوں پر نظر ہوتی ہے، حالانکہ وہ خوبیاں ہی کیا ہیں اور اس کی خبر نہیں کہ ہماری نیکیاں خدا تعالیٰ کی برگاہ کے قابل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بس یہ ہمارا دعویٰ اور گمان ہی ہے۔ یہ لوگ اپنے جن نیک کاموں پر ناز گھمن کرتے ہیں، وہ صرف ان کے گمان ہی میں نیک ہیں، ورنہ حقیقت میں بے قاعدہ ہونے کی وجہ سے وہ قبول ہونے کے لائق بھی نہیں۔ مثال کے طور پر مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب بے طریقہ پنکھا جلنے لگے، مجھ کو ناگوار ہوا۔ اب وہ صاحب تو سمجھتے ہوں گے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور آرام دے رہے ہیں، مگر یہاں اور الٹی تکلیف ہو رہی ہے، اور بعض لوگ اپنے ہی گناہوں کو مصیبتوں کا سبب سمجھ کر عبادت اور توبہ میں مشغول ہوتے ہیں، مگر اس عبادت اور توبہ میں پہلے ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب یہ مراد حاصل ہو جائے گی تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے تعاون کے زمانے میں بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں، مگر جہاں تعاون ختم ہوا اس کے ختم ہوتے ہی نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو بالکل دھوکے کی صورت ہو گئی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں دعائیں مانگتا ہے، اور جب اس کی تکلیف جاتی رہتی ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ گویا تکلیف دور کرنے کے لیے ہم سے دعا ہی نہ مانگی تھی۔ ہمارے ایسے برتاؤ کی سزا تو بہت سخت ہونا چاہیے تھی، مگر ان کی رحمت اور عنایت ہے کہ انہی خطاؤں اور شوخیوں کے ہوتے ہوئے بھی روزی اور تندرستی وغیرہ ہی روزی اور تندرستی ویسے ہی باقی رکھتے ہیں. غرض یہ کہ ثابت ہو گیا کہ گناہ کا اصلی اور انجام کار بھی تکلیف ہی تکلیف ہے, تو ایسی چیز میں لذت ہی کیا ہوئی؟ پس گناہ میں لذت ہونے کا شبہ جاتا رہا اور گناہ کرنے کے لیے کوئی سچ مچ کا عذر نہ رہا, اور ثابت ہو گیا کہ گناہ ہلکا سمجھنے کی چیز نہیں, نہ تو اعتقاد میں ہلکا سمجھے کیونکہ یہ کفر ہے, اور نہ برتاؤ میں کیونکہ یہ دینداری اور عقل کے خلاف ہے. حدیث میں ہے کہ ایماندار گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو کہ وہ گرا چاہتا ہے, اس لیے اس سے بچتا ہے اور ڈرتا ہے. اور منافق جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ, گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ناک پر آ بیٹھی اور اس کو ہاتھ سے اڑا دیا, اس لیے بے دھڑک گناہ کرتا ہے اور ڈرتا نہیں. گناہ کا خوف ہونا تو بیان ہو چکا, اب اس کے علاج کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے جس سے توبہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو اور گناہ سے خوف ہو. وہ طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں مراقبہ کیا کرے اور یہ مضمون سوچا کرے, اور پھر نفس سے اس کے ہر کام کا حساب لے. چنانچہ اول گناہوں کے نقصانوں کو سوچے, اور پھر اس کے اوپر جو عذاب ہونے والا ہے اس کا خیال کرے, پھر یہ دیکھے کہ میں کس کی نافرمانی کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے, اور اب پھر اپنے برتاؤ کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہے, پھر نفس کو ملامت کرے اور اس کو خوف دلائے. اس کے بعد موت اور موت کے بعد کی تمام حالتوں کو سوچے. اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ دنیا کی محبت دل سے کم ہوگی, جو کہ زیادہ سبب ہے گناہوں کا. حدیث شریف میں ہے کہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو. مراقبے کے لیے یہ اشعار بہت مناسب ہیں. کل حوث اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, خوب ملک روس ہے اور سرزمین توس ہے, اگر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی. اس طرف آواز بلبل, اس طرف آواز طبل, ادھر صدائے کوس ہے. صبح سے تا شام یوں چلتا جا, یوں چلتا ہو میں گلگوں کا دور, شب ہوئی تو ماہرو یوں سے ماہرو یوں سے کنارو بوس ہے. سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے, چل دکھاؤں تو تو قید قید آزا قید چل دکھاؤں کل تو کل چل دکھاؤں تو تو قید آز کا محبوس ہے. لے گئی اخبار کی گورے غریباں کی طرف, جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے. مرقدیں دو چار دکھلا کر لگی کہنے مجھے, یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. پوچھ تو ان سے کہ جاؤ حشمت دنیا سے آج, کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرت و افسوس ہے. اس مراقبے کے بعد ویسے دنیا کی محبت کم ہوگی اور توبہ بھی نصیب ہوگی, اور گناہ کا مرض خدا کے فضل سے دور ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ ہمیں گناہ کو ہلکا سمجھنے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. آپ کی نافرمانی کیسی بھی ہو وہ بہت بڑی ہے, بہت ظلم ہے, اللہ ہمیں اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو یہ آیت سکھائی کہ میں رزق دینے والا اور طاقتور اور متین ہوں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرأت شاذہ ہے, اور قرأت مشہورہ یہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. حاصل یہ ہے کہ بندے کو صرف اپنے قوی متین رزاق مولا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جب کسی کروٹ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن اچھیوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ نصرالدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے متعلق بعض واقعات۔ تیسری روایت ابو نعیم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے اور موافق معمول بچوں کے آپ کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے رحمک اللہ، یعنی اے محمد آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفا کہتی ہیں کہ تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے باغ محل دیکھے، پھر میں نے آپ کو دودھ دیا، یعنی اپنا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے مرضعات میں ذکر نہیں کیا، اور لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر ایک تاریکی اور روب اور لرزہ چھا گیا اور آپ میری نظروں سے غائب ہو گئے، سو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی کہ کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے، جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کی عظمت برابر میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بس اول اسلام لانے والوں میں ہوئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، اللهم اغفر لنا ذنبه كله دقه وجله اوله واخره سره وعلانيه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔